بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستو, عزیزو, ساتھیو, محترم ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں, کل سورہ محمد کا مطالعہ شروع ہوا اور اس کی پہلی دو تین آیتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ منافقین, کفار و مشرکین جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا, ان کے جرم کی سنگینی کو بتایا گیا, اور اس کے برعکس مسلمانوں اور مومنوں کا حال بتایا گیا کہ وہ حق کی اتباع کرنے والے ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ تمہیں عنقریب مٹ بھیڑ ہونی ہے کفار و مشرکین سے اور جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جب تمہیں جنگ کا موقع ملے تو اس وقت جنگ کے قوانین میں سے پہلا قانون یہ بتایا گیا کہ خوب اچھی طرح سے کفار و مشرکین اور دشمنوں کا سر کچل دیا کرو. اس کے بعد کہا کہ انہیں قیدی بنایا کرو, اچھی طرح سے خون ریزی ہوئے بغیر, ان کا کچومر نکالے بغیر ان کو قیدی نہیں بنانا چاہیے. تو اس کے بعد آرٹیکل نمبر دو میں یہ بات آئی کہ ان کو قیدی بنایا جانا چاہیے, اور اس کے بعد قیدی بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جائے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو اچھی طرح جب کچل دو تو قیدیوں کو مضبوط باندھو, اس کے بعد تمہیں اختیار ہے, احسان کرو یا فدیہ کا معاملہ کر لو تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یعنی یہ کہ قیدی اس وقت بنانے چاہیے جبکہ سامنے والا یعنی دشمن ہتھیار کو سرنڈر کر دے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, جنگ ٹھنڈی پڑ جائے اس کے بعد لوگوں کو قیدی بنایا کرو, اور قیدی بنانے کے بعد تمہیں اختیار ہے یا تو تم ان پر احسان کرو یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. اور میں نے جیسے بتایا کہ اس کے علاوہ چونکہ یہ مدینے کے آغاز کی صورتیں اور بعد کی صورتوں میں اور مزید کچھ آرٹیکلز میں اضافہ کیے گئے, اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا حسب حالات و ضرورت, یا پھر جو ان کو غلام بنایا جائے گا, ان کے ساتھ احسان بھی کیا جا سکتا ہے یا فدیہ بھی لے کر چھوڑا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تمام مفسرین نے بڑی زبردست بحث کی ہے اور صفحات اس پر لکھے ہیں. ہر تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قتل کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کے پاس کیا رائے ہے, امام شافعی کے پاس کیا اس کی رائے ہے, مختلف آراء کو پیش کیا ہے مفسرین نے. جن کو دلچسپی ہو وہ اٹھا کر پڑھ لیں. صرف میں مختصراً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اس مقام پر کہ ان کے ساتھ یہ کہ ہے کہ احسان کا معاملہ کرنا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے اس وقت تک ان کا سر خوب اچھی طرح کچلا جائے, میدان جنگ میں ان کو جوڑ جوڑ پر, ان کی پیٹھوں پر, ان کی گردنوں پر مارا جائے. لیکن جب وہ قیدی بنا لیے جائیں تو ان کے ساتھ جو ہے انسانیت کا برتاؤ کیا جانا چاہیے, ہیومن بیہیویئر ہونا چاہیے, اور ہیومینیٹیرین نقطۂ نظر کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ جیسے میں نے بتایا آج کے زمانے میں جب قیدی اریسٹ کیے جاتے ہیں, یہی نہیں ہے بلکہ عام وہ لوگ بھی جن پر پوٹا اور ڈاڈا وغیرہ کے جو قوانین لگے ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیے گئے, اس پر میں نے آج سے تین چار سال پہلے غالباً میں نے بتایا تھا کہ کس کس طرح کی اذیتیں جیل کے اندر دی جاتی ہیں, اور وہ ایسی داستان ہے کہ ہیومن رائٹ کمیشن کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے عام ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں, آخرت پر یقین نہیں, جن کے ہاں انسانی نقطہ نظر نہیں ہوتا وہ تو قیدی جب ملتے ہیں تو ان کو طرح طرح سے اذیت دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جنگ میں ان کو مارنا جائز ہے، لیکن جنگ میں مارنے کے بعد جب قیدی بچ جائیں اور ان کو پکڑ لیا جائے تو ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا چاہیے. احسان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ احسان میں ان کو جب اریسٹ کر کے رکھا جائے تو اس دوران ان کو اچھا کھانا دیا جائے، ان کو اچھے کپڑے دیے جائیں، ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو اس کی مثالیں ملتی ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر بہت سے قیدیوں کو جو ستونے سے باندھ دیا گیا تھا جنگ بدر کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر آ کر معائنہ کرتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور کسی کے کرانے کی آواز آتی تو آپ خود تشریف لے جاتے، اس کی گھاٹی ڈھیلی کر دیتے تھے اور اس کو جو باندھا گیا رسی اس رسی کو جو ہے تھوڑا سا کھول دیا کرتے تھے. یہی نہیں ہے، صحابہ اکرام کے درمیان آپ نے تقسیم کر دیا تھا. اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، تم جو کپڑا پہنتے ہو وہ پہناؤ. بعض قیدیوں نے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے انہوں نے گواہی دی کہ صحابہ اکرام کا برتاؤ اتنا پیارا اتنا اچھا تھا کہ بعض دفعہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ کھجور کھا کر اکتفا کرتے، لیکن قیدیوں کو روٹی اور چاول دیا کرتے تھے، جو بھی اچھی سے اچھی غذا ہو سکتی تھی وہ دیتے تھے، لیکن اپنے آپ کو کھجور پر اکتفا کرتے تھے. تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. دوسرا یہ طریقہ کہ حکومت کب تک اور کتنے قیدیوں کو جو ہے انتظام کرے گی. اس لیے اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ جب قیدی پکڑے جائیں تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں کے درمیان، مجاہدین کے درمیان، وہ ان کو غلام بنا کر رکھتے ہیں. لیکن جب غلام بنا کر رکھا جائے تو اس کے بعد ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. قتل اگر کرنا ہے تو حکومت قتل کرے گی، مسلمانوں کی حکومت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے 10 سالہ زندگی میں، مدینے کے 10 سالہ زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریباً جو ہے 13 جنگیں اور 84 جو ہے سریات ہوئے، یعنی لگ بھگ کل اگر جمائیں گے تو 100 کے قریب قریب چھوٹی موٹی اور بڑی جنگیں ہوئی، اور ان میں سے آپ نے گن کر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں 10-12 لوگوں کو آپ نے قتل کیا، جن کو قیدی بنانے کے بعد آپ نے قتل کیا. تو یہ بھی ہے کہ جو اشرار ہوتے ہیں ان کو قیدی بنانے کے بعد آپ نے بعضوں کو قتل کیا، لیکن یہ حکومت قتل کرے گی. انڈیویجول تقسیم کر دینے کے بعد، افراد کے درمیان قیدیوں کو تقسیم کرنے کے بعد وہ ان کے غلام بن جائیں گے، اس کے بعد ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. یا پھر جو ہے جزیہ لے کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا رہا کر دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. احسان کرنے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. احسان کرنے میں ان کے ساتھ قیدی بنا کر رکھ کر اچھا سلوک کرنا. احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں سڑنے دینے کے بجائے ان کو فوجیوں کے درمیان تقسیم کر دینا، یہ بھی احسان ہے. یہ بھی احسان ہے کہ ان کو جزیہ لے کر چھوڑ دیں اور ذمہ بنا کر رکھیں، وہ گویا کہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے. یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جو خاندان اور قبیلے کے بڑے سردار ہیں، شریف ہیں، کسی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ نے دیکھا کہ اگر ان کو رہا کیا جائے، احسان کیا جائے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو سکتا ہے. آپ نے کیا بہت سے لوگوں کو. مشہور واقعہ حدیث کی کتاب میں بات ملتی ہے کہ یمامہ کے سردار، ان کا نام تھا سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، ان کو جب قیدی بنا کر پکڑ کر لایا گیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول تھا رات میں جاتے اور قیدیوں کا معائنہ کرتے، دیکھتے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا حالت ہے اور کیا حالت بیت رہی ہے. تو دیکھا تو سردار اس وقت یمامہ کے جو بہت بڑے سردار تھے، وہ سردار بھی اس وقت وہاں بندھے ہوئے رسی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ان سے بات چیت کی اور کہا کہ تم کیا توقع رکھتے ہو کہ محمد تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، اس وقت میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، میں قیدی بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ قتل کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک بڑے کمیونٹی کا سردار ہوں، یہ قیمتی خون بہا دیا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں اور میں وہ شخص ہوں جو احسان کو ماننے والا رہوں گا اور میں احسان کے بوجھ تلے دبا جاؤں گا، میں احسان کو تسلیم کروں گا، اور آپ چاہیں تو رہا بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں، میں جتنا چاہیں آپ پوچھیں گے اتنا میں رقم دے کر جو ہے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا. 3 دن تک اللہ کے رسول یہ پوچھتے تھے اور اسامہ یہی جواب دیا کرتے تھے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں چل کر وہ مسلمان ہوئے. تو آپ نے 3 دن کے بعد یہ کیا کہ سمامہ کو آپ نے آزاد کر دیا اور رہا کر دیا، بغیر کوئی فدیہ لیے، بغیر کسی اور سزا کے آپ نے آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو سمامہ گئے مدینے سے باہر، اور ایک باغ میں جا کر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر پھر واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ خدا کی قسم آج کے دن سے پہلے تک میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغور انسان کوئی تھا تو آپ تھے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین کوئی تھا تو آپ کا دین تھا، لیکن آج کے بعد میری نگاہوں میں سب سے پیارے انسان اگر کوئی ہیں تو آپ کی شخصیت ہے، اور سب سے محبوب دین ہے تو آپ کا دین ہے، لائیے آپ ہاتھ، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو اس طرح سے رہا کرنے کے نتیجے میں، احسان کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ گویا کہ اسلام کے جنگی قوانین میں سے قانون ہے کہ احسان کرو، احسان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، فدیہ لے لو، فدیہ لینے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ نے مال لیا، مال کے بدلے بھی فدیہ لیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ قیدیوں کا آپ نے رہا کیا، رہا کرنے سے پہلے ان سے کمپنسیشن لیا، پیسے لے لیا، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ان سے خدمات لے لی جائیں، معلوم ہے جنگ بدر کے دوران بہت سے قیدی جو پکڑے گئے ان میں سے بعض سے آپ نے فدیہ لیا، مالی فدیہ لیا، اور بعض کو آپ نے کہا کہ انصار و مہاجرین کے بچوں کو وہ پڑھا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث تو نہیں پڑھایا ہوگا، کفار و مشرکین کیا پڑھائیں گے، کفار و مشرکین نے پڑھایا ہوگا عربی ادب اور جو کچھ دیگر دنیاوی تعلیمات تھی ہوں گی انہوں نے پڑھایا ہوگا، تو آپ نے ان سے خدمات لی اور ان خدمت کے بدلے رہا کر دیا، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو اس طرح سے یا تو ان کے ساتھ احسان کریں یا تو ان کے ساتھ گویا کہ فدیہ کا معاملہ کریں، اور اس طرح سے یہ جنگی قانون جو ہے اسلام کا گویا کہ طے ہوتا ہے، اور آگے چل کر اور بہت سے قوانین کا اضافہ ہوا جس پر ہم نے سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ کہتا ہے ذالکا، یہ ایسا ہی ہوگا، یہ اسلام کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میدان میں اترو، اور یہ حکمت ہے جنگ کی، اور یہ حکمت ہے جہاد کی کہ اللہ تعالیٰ مومن اور مسلمانوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان آزمانا چاہتا ہے کہ کس کے اندر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، اور کون وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ بلو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کفار و مشرکین سے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے معاملہ کر لیتا، نمٹ لیتا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ جن قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو اذیت دی، اور جب رسول کے ساتھی کم تھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زلزلے کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے، بجلی کے ذریعے سے، کڑک کے ذریعے سے، آندھی اور طوفان کے ذریعے سے قوموں کو تباہ کیا، چاہے تو یہ کر سکتا تھا۔ ولو شاء اللہ لانتصر، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری مدد کے بغیر یہ کام کر جاتا، ان سے نمٹ لیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ولکن لیبلوا بعضکم ببعض، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے آزمانا چاہتا ہے۔ یہ اصل میں حکمت ہے جہاد کی، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ جہاد میں اس لیے اتارا جاتا ہے، جہاد کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں تو قتال کے مفہوم میں ہے کہ جنگ میدان جنگ میں اتر کر لڑنا، جہاد کا ایک اور مفہوم ہے نظریاتی جہاد میں اترنا، آدمی میدان میں اترے اور کفر کے اور الہاد کے جو نظریات ہیں نظریات کے خلاف آدمی جہاد کرے۔ جہاد کے بہت سے مرحلے ہیں، ان سب مرحلوں میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے حمایت کرنے والے ہیں، یہ آزمائش ہے، اور اس جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی تربیت کرتا ہے، مومنوں کو یہ آزماتا ہے کہ کن کے اندر جگر گردہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنا سر کٹا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ مومنین کے اندر دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی طرف ان کا رجحان بڑھے۔ اس جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے، یہ تربیت دینا چاہتا ہے کہ مومنین کی نگاہ آخرت پر جمی رہے اور موت ان کے لیے آسان ہو جائے، اور ہمیشہ زندگی میں جہاد کا راستہ جو ہے پوری زندگی جہاد کا راستہ ہے، اس وقت اپنا سر وہ ہتھیلی میں لے کر چلنے کے عادی بنے، سر کو بچا کر رکھنے کی عادت نہ بنے، عادت نہ پیدا کریں، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی راہ میں چکنا چور کریں، شکستہ کریں، یہ اصل میں مقصود ہے۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر کتنا اچھا ہے، اشعار تو مجھے یاد نہیں رہتے، تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ شعر مجھے یاد رہ گیا، ورنہ میں اشعار تو یاد نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مومن کی مثال ایک آئینے کی مانند ہے، اور یہ آئینہ ذرا مختلف آئینہ ہے، ہر آئینہ آدمی چاہتا کہ اسے بچا کر رکھے، حفاظت سے رکھے، بچوں کو کہتے ہیں ذرا دیکھ کر آئینہ ہے، ہم آنے جانے والوں سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ادھر آئینہ ہے، آئینہ کو بچا کر رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کہا کہ تو بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، مومن وہ آئینہ ہے کہ اس آئینے کو چکنا چور کیا جائے، توڑ دیا جائے، یہ آئینہ شکستہ ہو جائے، تو نگاہ آئینہ ساز میں یہ عزیز ہے. جس نے آئینہ بنایا اس بنانے والے کی نگاہ میں وہ آئینہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو چکنا چور ہو جائے, توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے. مومن کی حیثیت ایسی ہے, ورنہ دیگر آئینے کو بچا کر رکھا جاتا ہے. لیکن جہاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو خدا کی راہ میں نچھاور کر دینے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکے. یہ اصل میں آزمائش ہے, اللہ تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم, کہا کہ جہاد کے لیے تیار رہو, اور جہاد کے راستے میں اگر تمہاری زندگی ختم ہوتی ہے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے, یہ بڑے فائدہ کا سودا ہے. جو لوگ اس طرح اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, بلکہ سیہدیہم یصلح بالہم, اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو جنت کے راستے بتائے گا, جنت کے اندر ان کا داخلہ کرائے گا, اور ان کے درجات کو بلند کرے گا, ان کی نیکیوں کو قبول کرے گا, ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا. ویدخلہم الجنہ عرفہا لہم, وہ ان جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جن جنتوں سے وہ واقف کرا چکا ہے. اس پر میں آل عمران کی سورت پر جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ وہاں جو بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں. یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن سے وہ واقف ہو چکے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, کیسے وہ واقف ہو گئے؟ واقف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شہادت ہونے کے بعد ان کی روحیں عالم ارواح میں رکھی جاتی ہیں. عام لوگوں کی روحیں بھی عالم ارواح میں ہوتی ہے, علیین میں اچھے لوگوں کی روح ہوتی ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوتی ہے, لیکن صرف شہداء کی روح کے لیے خاص مقام ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلی زبان میں فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے سونے کی خندیلیں بنائی ہیں, شینڈلیئر جسے کہتے ہیں, سونے کی ان خندیلوں میں گھونسلے ہوتے ہیں, ان گھونسلوں کے اندر ہرے رنگ کے پرندے ہوتے ہیں, ان ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ شہداء کی روح کو رکھ دیتا ہے, اور یہ پرندے صبح شام جنت آتے جاتے رہتے ہیں, اور جنت میں جا کر جنت کے میوے کھاتے ہیں, چگتے ہیں, اور جنت کی نہروں سے پانی پی کر وہ واپس لوٹتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ان قندیلوں میں جہاں ان کے گھوس نہیں واپس آ کر قیام کرتے ہیں. اس پر 16 سے زیادہ حدیثوں کا علامہ ابن قیم جودی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے, 16 حدیثیں اس پر آئی ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شہداء کو جس دن جنت کے اندر داخل کروایا جائے گا ان کے لیے وہ جنت نہیں ہوگی, وہ تو وہ جنت ہے جن سے وہ واقف ہیں. اس نے کہ عالم ارواح کے زمانے میں پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں جب تھیں تو صبح شام وہ جنت آیا جایا کرتے تھے. جنت ان کے لیے غیر مانوس جگہ نہیں بلکہ مانوس جگہ ہے, اور اس کا انتظار ان کو قیامت تک رہے گا. جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن سے وہ پہلے سے واقف ہو چکے ہیں. یہ دوسرا مضمون تھا. پہلا مضمون تھا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کیوں کرے گا کہ ان کی گردنوں کو مارا جائے, اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا, یہ پہلا مضمون تھا. دوسرا مضمون تھا جنگی قانون پر, اور اس کے بعد تیسرا مضمون ہے, وہ مضمون ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حمایت کرو, مدد کرو. اس کا مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے. کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری مدد کا یہ محتاج نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی کام کریں تو اس کا کام بنے گا, اور ہم کوئی کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت جو ہے وہ اندھیری ہو جائے گی, اس کی سلطنت سونی پڑ جائے گی, اس کی مجلسیں ختم ہو جائے گی, ایسا تو نہیں ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ سب ہم لوگوں کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر فرد جو ہے اللہ تعالیٰ کا مددگار بنے. ایک جگہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسلام آدمی قبول کرنے کے بعد پہلا درجہ ہوتا ہے مومن کا, جب وہ ایمان لایا, اس سے آگے بڑھ کر جب وہ عمل کرنے لگتا ہے تو مومن کے آگے وہ مسلم ہوتا ہے, مسلمان سے آگے جب وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے لگتا ہے تو وہ متقی بنتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے کام اس پر فرض کیے ہیں اس سے آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتا ہے تو متقی سے اوپر کا درجہ ہے محسن. یہ درجے ہیں, مومن کا درجہ سے بڑھ کر مسلم کا درجہ, مسلم کے درجے سے بڑھ کر متقی کا درجہ, متقی کے درجے سے بڑھ کر محسن کا درجہ, اس کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے. ان سب درجوں میں آدمی خدا کے سامنے گویا کہ اس کا بندہ ہی ہوتا ہے, لیکن ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے اور اپنا دوست کہتا ہے, اپنا مددگار کہتا ہے. وہ مقام ہے کہ آدمی مومن سے مسلمان بنے, مسلم سے متقی بنے, متقی سے محسن بنے, اور محسن سے اوپر کا درجہ ہے دائی بنے. جب آدمی دائی بنتا ہے, اللہ تعالیٰ کا مددگار بنتا ہے, تو تب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اب یہ صرف ہمارے سامنے جھکنے والا, اب یہ صرف ہمارے سامنے سجدہ کرنے والا, اب یہ صرف ہم سے ڈرنے والا نہیں, ہمارا دوست ہے, ہمارا ساتھی ہے, ہمارا مددگار ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ, کون ہے تم میں سے جو میری مدد کریں اللہ کے معاملے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. ہم میں کا ایک ایک فرد انصار اللہ بنے, اللہ کا مددگار بنے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی مدد کرنا. اللہ کا یہ قانون ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے عام کرے گا, اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ان کی امتوں کے ذریعے سے کام لے گا. یہ اللہ کی مدد ہے, یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم پر جو ہے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ہمارا ہم پر گویا کہ وہ منحصر نہیں ہے. اس کا کام ہم اگر کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت بڑا ٹائٹل دیتا ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں. آپ سوچیں کہ آدمی جب کسی کمپنی میں کہیں کام کرتا ہے تو جتنا بھی وہ کام کرے اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے نوکر کا اور غلام کا, لیکن جب وہ کچھ ایسے خاص کام کرتا ہے جس سے اس کی کمپنی کو ترقی ہوتی ہے تو اسے پارٹنرشپ کا درجہ دیا جاتا ہے. اور آج کے زمانے میں ہوتا ایسے ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے وہاں جو خاص کر یہ آئی ٹی فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بیک وقت ان کے نوکر بھی ہوتے ہیں, پے رول میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے سروسز ایکسٹرا وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کمپنی کے گروتھ میں ان کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, تو ان کو کمپنی کی طرف سے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ ان کو کمپنی کا شیئر ہولڈر بنایا جاتا ہے. پے بھی لیتے ہیں, سیلری بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک منیمم ہی صحیح ہے, ٹوکن طریقے ہی کے صحیح, لیکن ان کو شیئر ہولڈر بنایا جاتا ہے, اور کمپنی کی گویا کہ وہ مالکوں میں سے ایک چھوٹے حصے کے مالک ہوتے ہیں. یہ آج کی دنیا میں یہ سب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کی دین کی مددگار کریں گے گویا کہ وہ شیئر ہولڈر کا درجہ اختیار کرتے ہیں, یعنی اس سے پہلے وہ پے رول پہ ہوں گے, لیکن جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو ان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مددگار قرار پائیں گے. جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آج ہندوستان کے اندر, ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں اور وہ اللہ کی مدد کے لیے پکارتے ہیں اور پوری امت مل کر دعائیں کرتی ہیں, لیکن ان سب کے باوجود کیوں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہیں آتی؟ آپ غور کریں گے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے جب مددگار نہیں بنے تو اللہ کی مدد بھی ضرور ان کو نہیں آئے گی. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب مومن اور مسلمان پہلا قدم اٹھاتا ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں اگر میدان کے اندر وہ قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور اس کی شانیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پیر مضبوط جمع دے گا, تمہارے پیر میدان سے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. آج حال یہ ہے ہمارے پیر جمنا تو دور کی بات, ہم ایسے اکھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم جم نہیں پاتے, کہیں ہمیں ثبات نہیں, کہیں ہمیں قرار نہیں, کہیں ہمیں وقار نہیں, کہیں ہماری عزت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس طرح سے اکھڑے دنیا کے اندر 200 سال میں گزشتہ کہ آج تک ہم اکھڑے ہوئے ہیں, کہیں ہم جم نہیں سکے, کہیں ہم اپنا پیر جما نہیں سکے. قرآن نے کہا تم خدا کے دین کی مدد کرو, شریعت کو غالب کرنے کی فکر کرو, اسلام کو پھیلانے کی فکر کرو, اس دین کی دعوت کو جیسے انبیاء نے پھیلایا, اگر تم یہ کام کرو تو تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا, تم انصار اللہ بنو گے اور تمہارے پیر اللہ تعالیٰ جمائے گا, تم کو ثبات, تم کو قرار, تم کو وقار, تم کو عزت, تم کو سربلندی, سب کچھ ملے گی. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہلاکت ہے, اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیا ان سب اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا, ان سب کے اعمال کو اکارت کر دے گا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم, اس کی وجہ یہ کہ اللہ کی کتاب سے ان کو کراہیت تھی, ان کو نفرت تھی, اللہ کی کتاب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے ناپسند کیا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے جو کچھ بھی نیکی کے اعمال سرزد ہوئے وہ سب ضائع کر دیے گئے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا, کہا کہ کیا وہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔ کہا کہ ان کافروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ سنبھلتے نہیں، مسلمانوں کے تلوار کی زد میں آنے کے بعد ہی وہ سنبھلنا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہی کے منتظر ہیں، تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اس رمضان ہی میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے قوم طبہ کا ذکر کیا، قوم فرعون کا ذکر کیا، اور قوم احقاف کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا۔ یہاں اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا کتنی قومیں ہیں جن کو اپنے عمارتوں پر، جن کو اپنے بنائے ہوئے کیوز اور غار بنانے کی یہ عادی تھے، قوم عاد اور قوم سمود، ان کا خاص وصف تھا آرکیٹیکچرل ڈیولپمنٹ میں، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس پر میں نے بہت تفصیل سے 3-4 سال پہلے گفتگو کی کہ کس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی عمارتیں، ان کی بلڈنگز، ان کے قلعے، یہ سب ایسے چکنا چور ہوئے کہ اس کے ریزوں کے تحت گویا کہ یہ دفن ہو گئے، ان کی عمارتیں ان کے لیے قبرستان بن گئیں۔ کیا یہ سبق نہیں لیتے ان چیزوں سے کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی طرف نہیں آتے تو ان کی عمارتیں اور ان کی جو سارے جو کرتوت ہیں، دنیا کی جو رفاہیتیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبرستان بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد کہا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ یہ تیسرا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا اختتام اس بات پر ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا نقطہ ہے، ایسا جملہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا بدل کے جنگ عہد میں استعمال کیا۔ آپ کو معلوم ہے جنگ عہد میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے گھیر لیا تھا، آپ پر سخت حملہ کیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت خالد بن ولید نے پورے پہاڑ کا چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس نے پکارا اور اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا کی حمایت ہے اور تمہارے لیے عزا کی کوئی حمایت نہیں ہے، تمہارے لیے عزا کی کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی اس آیت سے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس نے کہا کہ لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، ولا عزا لکم، تمہارے لیے عزا کی مدد نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ مولانا، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ولی اور سرپرست ہے، ولا مولا لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا جو اللہ کی حمایتی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد ملے گی، اور جو کفار ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اب دوسرا رکو جو شروع ہوتا ہے اس میں اہل ایمان اور کفار میں فرق بتایا گیا، اور میں نے جیسے کہا کہ اس میں مجھے سرسری طور پر بعض باتیں آپ کو عرض کرنی، بہت تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ تو کہا کہ کفار و مشرکین کے درمیان جو فرق ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اظہار کیا۔ ایک تو یہ کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، کفار و مشرکین کو جہنم کے اندر بھیجے گا۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ ایک دوسرے انداز سے، ایک نئے انداز سے، نرالے انداز سے آیا ہے۔ وہ یہ فرمایا گیا یہاں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لہم۔ کہا کہ یہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا رویہ اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے برعکس جو کفار ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈھور ڈھنگروں کی مثال ہے، مویشی چوپائے اور جانوروں کی مثال ہے۔ یہ کفار چوپایوں کے مانند، ڈھور ڈھنگروں کے مانند صرف کھاتے اور پیتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کو اپنی پیٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے آگے دنیا کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کھاتے جس کا ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ نمک حرام لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تاکل الانعام، جس طرح سے جانور کھاتے ہیں اس طرح سے کھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہا کہ کل انعام بلہم ازل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور کو تو بہرحال حس نہیں، شعور نہیں، لیکن ان کو حس اور شعور دینے کے باوجود کھاتے پیتے اللہ کا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کتنی ہی مضبوط بستیوں کو اکھاڑ دیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں آیا۔ اس کے برعکس مومنین وہ ہیں جو امکان علی بینت من ربی کمن زین لہ سوء عملہ وتبع اہواءہم۔ کہا کہ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کمپیریزن ہے مومن اور کافر کے درمیان، ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. ایک اور فرق یہ ہے کہ مومن میں فرق یہ ہے کہ جتنا بھی نیک عمل کرے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا, میں نے نمازوں کا حق ادا نہیں کیا, میں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا, میں نے جو ہے خدا کے دین کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا. جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے جو خدمات انجام دی دنیا کے اندر ایسا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا, اس کے باوجود ان کی یہ فکر ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جا کر تنہائی میں کھڑے ہو جاتے, اپنی داڑھی کو پکڑ کر خود جو ہے اپنے آپ کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ عمر کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا یا کوئی چڑیا اور پرندہ بنا دیتا, یا کبھی یہ فکر کرتے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں اور میری برائیوں کو برابر کر دے تو بس میرے لیے یہی کافی ہے. کبھی یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن یہ کہے کہ سب لوگوں کی نجات ہو گئی ہے سوائے ایک آدمی کے تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ عمر ہے, جس طرح سے سوچتے تھے. تو مومن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے راستے میں کھڑا کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ اس سے حق ادا نہیں ہوا. کفار وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت کام کرنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کو خوشنما بنا دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹھیک چل رہے ہیں, ہم نے جو کچھ کیا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا دنیا کے اندر. ہم دیکھتے ہیں یہ جو کفار و مشرکین مختلف خدمات خلق کے کام کرتے ہیں لیکن اس کاموں کے ذریعے سے وہ صرف نام چاہتے ہیں. کبھی کوئی پیدا ہوتا ہے ذمہ دار جو 1.5 روپے چاول جو ہے تقسیم کر دیتا ہے, کبھی کوئی ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان جو ہے ساڑی اور بلاؤز اور فلاں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کئی اسکیمز لاتے ہیں. ان سارے اسکیموں کے تحت وہ انسانی خدمت نہیں ہے جذبہ بلکہ اپنا نام نمود اور اپنی کرسی اور اپنے ووٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کے اعمال ان کو خوش نما بنا کئی اسکیمز لاتے ہیں ان سارے اسکیموں کے تحت وہ انسانی خدمت نہیں ہے جذبہ بلکہ اپنا نام نمود اور اپنی کرسی اور اپنے ووٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کے اعمال ان کو خوش نما بنا دیے جاتے ہیں. اور دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیرو ہوتے ہیں, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. تو فرق مومن خدا کی اتباع کرتا ہے, خدا اور ہوا میں فرق ہے کہ خدا خدائی ہدایت ہے, ہوا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں. تو یہ دونوں فرق کفار و مشرکین کے اندر ہیں. پھر فرق بتایا مثل الجنت التی وعد المتقون, بہت اچھے مناظر ہیں. کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو کیا دے گا, مومنوں کو جنت میں بہت سی ایسی چیزیں دے گا جو خالص ہوں گی اور دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ پاک صاف بلند اور اپنی اصلی حیثیت میں دے گا. کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہا پہلی چیز تو یہ کہ فیہا انہارم من ماء غیر آسن وانہارم من لبن. کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پانی دے گا, پانی کی نہریں اور چشمے دے گا جو بالکل خالص پانی ہوں گے اور ان کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی, نتھرے ہوئے پانی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. دوسری جو نہر ہے, چار نہروں کا ذکر ہے, چار قسم کی مشروبات کا ذکر ہے. ایک تو ان کی جنتوں کے اندر پانی کی نہریں ہوں گی اور ان نہروں سے ان ندیوں سے لوگ پانی نکالیں گے تو بالکل اتنا پیور ڈرنکنگ واٹر ہوگا کہ دنیا میں اس طرح کا خالص پاک اور ستھرا اور نتھرا ہوا پانی کہیں دستیاب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ دودھ دے گا تو وہ دودھ بھی خالص دودھ ہوگا. تیسری نہریں وہ نہریں ہوں گی جو شراب کی نہریں ہوں گی اور بالکل خالص شراب کی نہریں ہوں گی, ایسی شراب جو پینے میں بہت مزیدار اور پینے کے بعد آدمی بہکے گا نہیں, بہکی بہکی باتیں نہیں کرے گا, سر اس کا نہیں چکرائے گا. اور پھر چوتھی نہر وانہار من عسل مصفا, اور چوتھی نہر شہد کی نہریں ہوں گی جن سے مومن بندے شہد نکال کر اس سے استعمال کریں گے. ان چار نہروں کا استعمال کیا, ذکر کیا, اور غور کریں ایک ایک چیز کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی کا ذکر کیا. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا, انشاءاللہ آگے بھی ایک اور صورت میں تفصیلی ذکر کریں گے ہم. جنت کی کوالٹی کا جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو مائنوٹ ڈیٹیلنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے مومنوں کو تاکہ رغبت پیدا ہو. صرف یہ نہیں کہ ہم تم کو جنت کے اندر میوے دیں گے, پھل دیں گے اور پانی اور دودھ دیں گے, ایسا نہیں ہے. انسان کی نفسیاتی خواہشات, جتنے باریک لطیف خواہشات ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. ایک آدمی چاہتا ہے کہ پانی اچھا سے اچھا پینے کا ملے, ہے نہیں ہے, ہمارا مزاج ہے. ہم ہر کس گھر میں جو ہے اگر کنویں کا پانی اور میونسپلٹی واٹر ہو तो दोनों में से हम कुएं का पानी नहीं पियेंगे, हम चाहेंगे कि उसके बरक्स हम जो है कॉरपोरेशन पानी और म्यूनसिपालिटी की तरफ से जो पानी सप्लाई है तो वो पीते हैं। म्यूनसिपालिटी पानी और एक्वाफीना या किनले का बॉटल अगर हमारे पास रखा हुआ, आप गौर करें, देखें कभी पार्टी में ऐसा होता है कि आम वो लोग भी जो हमारे साथ जो है काम धाम करने वाले और उनको जो बहुत मामूली किस्म के पानी पीते होंगे, आप उनको टेबल पर कभी बिठाइए, अगर किनले का पानी हो तो पहले झटाझट से जो है अपने गिलास उससे भर लेंगे। आदमी चाहता है कि अपने पानी पीने के पानी में क्वालिटी को बढ़ाता जाए। ये आम उसूल है कि आप कुएं के पानी से कॉरपोरेशन के पानी को, कॉरपोरेशन के पानी से आपको पैकेज्ड जो वाटर है, बॉटल वाटर है, उसे पसंद करता है। ये आदमी की फितरत है। अल्लाह ताला वहां क़यामत के दिन ऐसा पानी देगा जन्नत के अंदर जो बिल्कुल प्योर होगा, कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। दुनिया के अंदर जितने पानी हम पीते हैं उन सब वो सब इम्प्योर होते हैं। आप गौर कीजिए, जब पानी हमको जमीन में मुयस्सर आता है बारिश के जरिए से, वो आपको मालूम होना चाहिए। इंशाल्लाह हम आगे की एक सूरत में जिक्र करेंगे। क्लाउड बस्टिंग हमारा एक मौजू है आगे, क्लाउड बस्टिंग और पानी कैसे बारिश कैसे बरसती है, वो एक हमारा मौजू है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उसमें आपको मालूम होगा कि ये जो कारखानों से धुआं और गुबार और डस्ट, ये सब चीजें जो निकलती हैं, ये सब जो है स्पेस के अंदर, फिजा के अंदर मौजूद होती हैं। जब बारिश का पानी उतरता है तो उनमें से ये सारी इम्प्योरिटीज को लेकर वो पानी का खतरा होता है। पहले इम्प्योरिटी तो उसे फिजा ही में इम्प्योरिटी हो जाती है, फिर उसके बाद जब जमीन पर पानी का खतरा गिरता है तो जमीन की सारी गंदगियां भी उसके अंदर होती हैं, फिर उसके बाद नदी नाले और सब में बहने के बाद पानी और गलीज होता चला जाता है। फिर जब पानी परकोलेट होता है जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें जो भी हो, उन सब से पानी गोया के फिल्टर होकर हमारे कुएं के अंदर आता है। और आप गौर कीजिए, चन्नपेट के कुएं का पानी बड़ी पेट के कुएं के पानी से मुख्तलिफ जरूर होता है। बड़ी पेट के कुएं के पानी से आप यासीन मोहल्ले का पानी उठाकर पीजिए, मुख्तलिफ होता है। क्यों? इसलिए कि सॉइल कंडीशन के हिसाब से पानी की क्वालिटी के अंदर फर्क आता है। और पानी जो भी हम पीते हैं वो सब इम्प्योर होते हैं, कोई प्योर वाटर नहीं है, क्योंकि फिजा में भी इम्प्योरिटी है, जमीन में आने के बाद भी इम्प्योरिटी है, नदी नालों में बहने के बाद और इम्प्योरिटी होती है, और जब पानी परकोलेट होता है तो इम्प्योर होता है। लेकिन जन्नत का पानी एकदम प्योर होगा, उसमें किसी किस्म की आमेजिश नहीं होगी। दूसरी नहर वो दूध की नहर है। दूध की नहर वो नहर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके बारे में लम यतगय्यर तामुहु, उसके उसके लज्जत के अंदर और उसके टेस्ट के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। दुनिया में हम जो दूध पीते हैं वो दूध ये होता है कि उसमें भी हम क्वालिटी देखते हैं। बकरी के दूध के बनिस्बत बेहतर दूध जो है मैं तो नहीं जानता, गाय का दूध होगा, गाय के दूध से बेहतर भैंस का दूध, या कोई एक दूध आगे पीछे है, क्वालिटी हम देखते हैं। वाकया ये है कि उससे बेहतर उससे बेहतर। फिर पानी मिलाने के बाद बास दूध जो है क्वालिटी में कम होते हैं, बास दूध होते हैं जो बहुत प्योर मिलते हैं। फिर ये जो पैकेज्ड मिल्क हम लेते हैं उसमें से बास वो दूध होते हैं जो बिल्कुल पाक साफ और खालिस दूध उसमें होते हैं, और बाद में से क्रीम और बहुत सी चीजें फैट सब निकाल लिए जाते हैं। जो कोऑपरेटिव मिल्क मिलता है वो कोऑपरेटिव मिल्क वो होता है जिसमें घी के लिए उसमें से बहुत सी चीजें निकाल ली जाते हैं, घी मस्का छाछ दही सब उसमें बनाने के लिए बहुत से एलिमेंट निकालने के बाद हमको दूध का कुछ हिस्सा मिलता है। जितने दूध हम पीते हैं वो प्योर दूध नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, जितने दूध हम पीते हैं उसमें विषांत बात जरूर होती है ना, जब तक हम उसे अच्छी तरह से बॉइल नहीं करते उसके अंदर जो है वो विषांत वो कहीं ना कहीं होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो दूध आता है हमारे घर में, जिसने दूध को निथारा है उसके हाथ का मैल भी उसके अंदर होता है, और फिर जो है गाय और भैंस के कुछ झड़े हुए बाल भी उसके अंदर होते हैं, और फिर ये जो दूध आता है जानवरों के जरिए से, अल्लाह ताला ने जिसे कहा, आज गालिबन वो सूरत आई जिसमें कहा गया कि ये दूध जो है गोबर और खून के बीच में से अल्लाह ताला निकालता है। ये गोया कि जिन वास्तों से दूध हमको मिलता है वो वास्ता बिल्कुल प्योर नहीं है। हम पीते हैं, ये बड़ी नेमत है दुनिया में, लेकिन इनमें बाज इम्प्योर चीजें होती हैं और बाज चीजें ऐसी होती हैं जिससे तबीयत के अंदर तकद्दुर हो जाता है। लेकिन जन्नत के अंदर दूध जानवरों के थन का निथरा हुआ दूध नहीं होगा, वो खालिस दूध होगा, उसके मजे के अंदर जरा बराबर फर्क नहीं आएगा, उसके अंदर विषांत बू नहीं होगी, उसके अंदर गोया के बाल और कचरे हरगिज उसके अंदर नहीं होंगे, बिल्कुल खालिस दूध की नहरें मिलेंगी। तीसरी चीज है कि वनहार मिन खमरे लज्जत लिश्शारिबीन, तीसरी नहर जो है वो शराब की नहरें होंगी, और शराब की नहरें भी बहुत ही प्योर। दुनिया का शराब, दुनिया में जो शराब बनती है वो शराब बहुत सी गंदी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। आपको मालूम है के फल फ्रूट सब्जी तरकारी बहुत सी चीजों को बड़े बड़े घड़ों के अंदर रख दिया जाता है, जमीन के अंदर बहुत से गड्ढे खोदे जाते हैं उनके अंदर उन चीजों को डीकम्पोज होने के लिए रख दिया जाता है। 8 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना जितना उसे सड़ने के लिए छोड़ा जाता है उतना उस शराब की कीमत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद गलीज किस्म के लोग, नापाक किस्म के लोग उसे पैरों से रौंदते हैं और उसे पूरी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद उसमें बहुत सी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, शराब के अंदर वो सारी चीजें मिलाई जाती हैं। मैंने मालूम किया बात लोगों से तो कहा कि उसके अंदर जो है सर्फ का पानी मिलाया जाता है, मुझे नहीं मालूम क्यों उसके अंदर मिलाया जाता है, साबुन का पानी या इस तरह की और बहुत सी चीजें उसमें बहुत गलत और गंदी चीजें मिलाई जाती हैं। ये सब करने के बाद उसे पकाया जाता है, फिर उसे निचोड़ा जाता है। किसमें निचोड़ा जाता है? ऐसा नहीं कि बहुत पाक साफ कपड़े में, किसी शराबी की गलीज लुंगी से उसे निचोड़ा जाता है, छाना छान लिया जाता है, या कोई पुराना टाट का टुकड़ा हो तो उसमें उसको छाना जाता है। तो इस तरह से शराब को छान कर जो मार्केट में शराब आती है, और शराब पीने के बारे में यह है कि पक्का से पक्का पुराना शराब ही क्यों ना हो, लेकिन शराब की घूंट जब उतारता है हलक से तो वो नाक भूं चढ़ाता है, वो अपने मुंह को जो है टेढ़ा करने लगता है, सख्त उसके अंदर तलखी होती है उस शराब के अंदर, और वो पीने वालों के लिए लज्जत नहीं है। पीने के बाद आदमी बहकता है, चलता है तो लुढ़कता है, बात करता है तो गंदी बातें करता है, और सारी तबीयत की गिलाजतें बाहर आने लगती हैं। जन्नत की शराब ऐसी शराब नहीं होगी, वो फलों से निकाली हुई शराब नहीं है, वो गंदे लोगों के पैरों से रोंदे हुए निकाली हुई शराब नहीं है, वो किसी सड़े आदमी की लुंगी और टाट के टुकड़े से छनी हुई शराब नहीं है, वो खालिस शराब है। उस शराब के अंदर किसी किस्म की गंदगी और आमेजिश नहीं होगी, और वो शराब है जिसके पीने के बाद आदमी बहकेगा नहीं, जिसके पीने के बाद आदमी लुढ़केगा नहीं, जिसके पीने के बाद आदमी के अंदर खबासतें पैदा नहीं होंगी, बल्कि वो पीने में बहुत लजीज शराब होगी। अल्लाह ताला ये मोमिन बंदों को अता करेगा। वानहारुम मिन असली मुसफ्फा, और चौथी नहर यह है, उन नहरों से अल्लाह ताला शहद बहाएगा, और शहद की नदियां ऐसी प्योर शहद उसके अंदर अल्लाह ताला दस्तियाब करेगा कि इस दुनिया के अंदर जितनी शहद हमको मिलती है वो सारे शहद जो है उसके अंदर वो उस शहद के अंदर प्योरिटी नहीं होती। आप देखिए शहद जो कुछ बनता है वो शहद मक्खियों के पेट और मक्खियों के लुआफ से बनता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है। फिर वो शहद जो निकाला जाता है वो मक्खियों के छत्ते से निकाला जाता है, उसके अंदर मोम भी होता है और मोम के कुछ हिस्से जो है शहद के अंदर जरूर आ जाते हैं। फिर जो शहद हमको मिलता है उसमें जरूर आपको मक्खी मरी हुई मक्खियां, उनकी टांगे और मोम के टुकड़े और छत्ते और कचरे ये सब दस्तियाब होंगे, और उसका सोर्स खुद कोई प्योर सोर्स नहीं है अगर जन्नत के शहद के बिलमुकाबिल हम देखेंगे। लेकिन जन्नत का जो शहद है वो मक्खियों से बना हुआ शहद नहीं होगा, वो छत्ते से निकाला हुआ शहद नहीं होगा, उस शहद के अंदर मोम की आमेजिश नहीं होगी, उस शहद के अंदर मर गई हुई मक्खियां और उनकी टांगे मुयसर नहीं आएंगे, वो प्योर और खालिस शहद होगा, और उस शहद को पीने का मजा ही कुछ और होगा। वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल अल्लाह ताला देगा। इतनी नेमतों के बाद एक अजीम नेमत, व मग़फिरतुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह ताला की मग़फिरत जिसे मिले वो अजीम नेमत है। कहा कि वो भी हम देंगे, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत मग़फिरत की नेमत, या खाने पीने की नेमतों के अलावा वो नेमत भी मिलेगी। कमन हुआ खालिदुन फिन नार, कंपैरिजन चल रहा है इस रुकू के अंदर, ये जन्नत के लोग हैं, इसके बिलमुकाबिल क्या वो लोग इक्वल हो सकते हैं, मसावी हो सकते हैं जिनको हम जहन्नम के अंदर फेंकेंगे। वसुकू मान हमीमन फकत्ता, कहा कि हम उनको जहन्नम में फेंकेंगे और जहन्नम में उनको गरम गरम पानी पीने के लिए दिया जाएगा। ये सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी जो एक बड़ी प्यारी किताब है कुरान के फनी महासिन, वो किताब एक बहुत अजीम किताब है, उसके अंदर बड़ी नुदरत है, बड़े नए नुक्ते हैं, यानी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान के अंदर जो आर्ट पाया जाता है, जो हुनर पाया जाता है, जो फनकारी है इसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका जिक्र है। तो कहा कि यहां आप देखेंगे जो मनाजिर है जन्नत में पीने के मशरूबात के मनाजिर, तो जहन्नम का मंजर भी मशरूबात का मंजर है। यह तरीका, जन्नत में प्यार मोहब्बत की फिजा का जिक्र आएगा तो जहन्नम में तू तकरार की जो नौबत है, एक दूसरे को जो लताड़ेंगे, एक दूसरे पर जो गालियां देंगे और लानत के डोंगरे जो बरसाएंगे, उसका कंपैरिजन आता है। ये कुरान का गोया के तर्ज है। तो यहां मशरूबात का जिक्र है जन्नत में, तो जहन्नम में जो मशरूब पीने को दिया जाएगा वो गरम गरम पानी दिया जाएगा। कैसा पानी? वो ऐसा पानी, गरम पानी जो उनकी आंतें तक काट देगा, उनकी आंतें कट जाएंगे, उनकी आंतें कटकर बाहर निकलेंगे, इस हद तक वो पानी गरम होगा पीने के लिए, लेकिन वही पानी उनके लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से जन्नत और जहन्नम, इन दोनों चीजों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया और जिक्र करके बताया कि इस तरह से जन्नत के में जाने वाले اور جہنم میں جانے والے یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. جنت کی ہر چیز خالص ہے, کیوں؟ اس لیے کہ مومن نے اپنے دل کو خالص کیا تھا, اپنے ایمان کو خالص کیا تھا, اپنی زندگی کو اس نے خالص کیا تھا, اس لیے جنت کی خالص نعمتیں ملیں گی. لیکن کافر وہ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو حق کے خلاف گویا کہ گرم رکھتا تھا, ابلتا تھا اللہ کے رسول کو دیکھ کر, اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کو دیکھ کر اپنے گویا کہ آپ پر غصہ اتارنا چاہتا تھا. تو چونکہ یہ گرم ہوتا تھا دنیا میں, چونکہ یہ ابلتا تھا, جہنم میں اس کے لیے سزا یہ ہے کہ ابلتے ہوئے پانی ہی ان کو پلایا جائے. اس طرح سے یہ موضوع ختم ہوتا ہے. یہاں دوسرا موضوع وہ جنت اور جہنم, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے اس کا ذکر آتا ہے. تو اس سے ہمارا یہ دوسرا مضمون ختم ہوتا ہے. تمنا اور خواہش تو ٹھیک ہے ہم سورہ محمد مکمل کریں, لیکن اور بعض حصے ہیں جس میں منافقین کا ذکر ہے, وہ شاید کل ہم اسے ٹیک اپ کریں گے. اور وہ ایک طویل مضمون ہے, منافقین کا جو مضمون ہے وہ طویل بھی ہے مضمون, پیچیدہ بھی ہے وہ مضمون, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ان مضامین پر گفتگو ہوئی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا آسانی ہوگی, ہم جلدی سے اگر جائیں گے. تو اس طرح سے آج کی ہماری جو گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں جنگ کے بعض اصول اور جنگ کے بعض قوانین آئے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو آگاہ کیا, تنبیہ کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا قریبی بستیوں میں جانے چلنے پھرنے کا موقع نہیں دیا کہ جس سے یہ دیکھتے اور سنبھلتے. پھر اس کے بعد جو ہے مومن اور کافر کی دنیا میں مثال کہ مومن جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کرتا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہے, کافر جانور کی طرح کھاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جو چھوٹی نیکیاں کر کے پھلا سماتا نہیں, خوش ہو جاتا ہے اور اس کے برے اعمال اسے اچھے لگتے ہیں. مومن کو جنت میں اچھے مشروبات دیے جائیں گے اور کافر کو جہنم کے اندر گویا کہ گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. انہی کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ جو ہے اسی صورت کو آگے بڑھایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہنا ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. جس صورت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے پروردگار, اس میں جتنے اچھے پہلو آئے ہیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو پہلو ایسے ہیں جن پر تیرا غضب ٹوٹتا ہو ان سب پہلوؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم سب کو انصار اللہ بنا, اللہ کے دین کی مددگار بنا, ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس دین کی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو کسی نہ کسی معنی میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں جہاد مجاہد بنا اور دین کا علم بردار بنا. اے پروردگار ہمیں دنیا میں تیرے دین کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم نے واقعتاً یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ دنیا میں انجام نہیں دیا, بس تیرے فضل تے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں, جس سے ہم امید رکھتے ہیں, تمنا رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. اے پروردگار ہمیں جنت الفردوس عطا فرما, جنت کی بہترین جو نعمتوں کا تو نے ذکر کیا ان نعمتوں سے متمتع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, دنیا میں ہمیں عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما, ایمان کی زندگی عطا فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.